فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی، ان کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے، ایک کریکٹر آف ہیومن ایکسلنس ہے، ایک ایسا کردار ہے جو تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اپنے سامنے اللہ کی رسول، اللہ کے رسول کی زندگی کو، ان کی حیات طیبہ کو، ان کی سیرت کو رکھو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ جتنی تمہاری زندگی ان کی زندگی سے ملتی جلتی ہو جائے گی، بعین ہی ویسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی ہماری زندگی ان کی زندگی سے ملتی جلتی ہو جائے گی، اتنی ہی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اگر کسی کے کردار کو خداوند عالم نے، قرآن کریم نے ایک آئیڈیل کردار، ایک ماڈل کریکٹر کے طور پر پیش کیا ہے، تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے تمام پہلو ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی عبادی زندگی یا جہادی زندگی یا ازدواجی زندگی یا تبلیغی زندگی کوئی خاص اسپیکٹ نہیں، اللہ کے رسول کی پوری زندگی، جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے کیا، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی شریعت ہے۔ اس لیے اللہ اقبال نے کہا کہ بے مصطفیٰ بے رسول خیش کے دین ہمیں ہوست، کہ اپنے آپ کو اگر کہیں پہنچانا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، کیونکہ دین کل کا کل وہ ہے، کل کا کل دین وہ ہے۔ اگر بے اون رسیدی تمام بھول ہے بیست، اگر ان تک نہیں پہنچے، ادھر پہنچ گئے، ادھر پہنچ گئے، ادھر پہنچ گئے، فلاں علامہ، فلاں عالم، فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں شاہ جی، فلاں سرکار، پتہ نہیں کیسی کیسی اصطلاحات ہیں، ہر جگہ پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو وہاں نہیں پہنچے جہاں اللہ نے کہا تھا پہنچنے کے لیے۔ اور باقی تمام لوگ بھی، باقی وہ تمام لوگ جو قابل قدر ہیں، جو قابل احترام ہیں، ان کے احترام کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے کہ ان کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اگر ان کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی جلتی ہے تو وہ قابل احترام، اور اگر نہیں ملتی ہے، خدا نہ خواستہ اپوزٹ ہے، تو وہ قابل احترام نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کردار، کچھ اور کریکٹرز، جن کا تعارف خود اللہ کے رسول نے کرایا، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ان کا تعارف کرا کے گئے کہ تمہارے لیے میرے کردار کے ساتھ ساتھ، یا میرے علاوہ، یا میرے بعد، دیکھو یہ شخصیات ہیں، یہ ہستیاں ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر، وہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اور انہی میں سے ایک برجستہ شخصیت شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ مختلف انداز سے فرمایا، کبھی ایک چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، فذہب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جس طرح پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے، ان کے کردار کو پیش کیا اللہ کے رسول نے، تو وہ بھی ایک آئیڈیل ماڈل کریکٹر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول خود تعارف کرا کے گئے مختلف مقامات پر، کبھی چادر کے نیچے جمع کر کے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آپ سنتے رہتے ہیں ابھی حدیثی قصہ یہاں پہ بھی ہوئی، حدیثی قصہ کیا ہے، آیت تطہیر کا شان نزول، کہ آیت تطہیر کس موقع پہ نازل ہوئی، جو ہمارے شیعہ اور سنی تمام مصادر میں یہ بات آئی ہے کہ آیت تطہیر مجرتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، تو کبھی ایک چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا کہ یہ ہے میرے اہل بیت، کبھی انہی ہستیوں کو میدان مباہلہ میں لے کر گئے اور وہاں جانے کے بعد یہ اعلان کیا، اللہم ہاؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہے میرے گھر والے، تعارف کروایا کہ یہ ہے میرے گھر والے، تو گویا امت کو یہ بتایا کہ دیکھو ایک آئیڈیل ماڈل خانوادہ، خاندان، گھرانہ وہ یہ ہے، یہ حدیث کی قصہ ہم لوگ ہر موقع پر پڑھتے ہیں، شادی کے موقع بھی پڑھتے ہیں، شادی سے اس کے کیا تعلق ہے، کسی جگہ لکھا ہوا نہیں آیا کہ شادی کے موقع پر پڑھیں، لیکن جہاں بھی پڑھیں گے جس موقع پر پڑھیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن میں سوچتا تھا شادی کے موقع پر کیوں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ، لیکن پھر میں نے غور کیا کہ اصل میں تو اس حدیث قصہ کے اندر ایک خانوادے کا تعارف کرا جا رہا ہے کہ یہ ایک گھرانہ، ایک خانوادہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے ایک آئیڈیل گھرانے کے طور پر پیش کیا، اور جو شادی ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں بھی ایک گھرانہ وجود میں آ رہا ہے، تو جہاں ایک گھرانہ وجود میں آ رہا ہے اس گھرانے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جس گھرانے کو آئیڈیل قرار دیا ہے وہ یہ ہے، ان سے انسپریشن لیں اس گھرانے سے، اچھا اس گھرانے میں کیا ہے، جس گھرانے کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا اس گھرانے میں کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ اس گھرانے میں مال نہیں ہے، یہیں سے فرق ہو گیا نا ہماری اپروچ میں اور اس گھرانے کے اپروچ میں، وہاں مال نہیں ہے اور یہاں ہم و غم مال ہے، یہاں آغازی مال سے ہوتا ہے، انجام بھی مال پہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا گھرانہ جب وجود میں آئے گا جب مال ہوگا، دنیا کے سارے سکون، اطمینان، نعمتیں جب حاصل ہوں گی جب مال ہوگا، جس گھرانے کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے اس گھرانے میں مال نظر آ رہا ہے آپ کو، مال تو نہیں، نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا لیکن جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، خرچ کرتے تھے، اپنے اوپر بھی کرتے تھے اور راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اور اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، مولا علی سے منسوب یہ اشعار ہیں، مشہور ہیں، سنے ہوں گے آپ نے، کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مال، مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی ہیں، خوش ہیں اہل بیت اطہار، لنا علم وللاعداء مال، کہ خدا نے ہمیں علم سے سرفراز کیا اور مال ہمارے دشمنوں کو دے دیا، ہم اس پہ خوش ہیں، راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور مال ہمارے دشمنوں کو دے دیا، کیوں، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَمْ يَزَالٍ، کیونکہ مال تو عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم وہ ہے جس کو زوال نہیں ہے، تو ہم اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں کہ خدا نے ہمیں باقی رہنے والی چیز دے دی اور زوال پذیر چیز ہمارے دشمنوں کو دے دیا، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم خوش ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے ماننے والے بھی خوش ہیں؟ ہم جو ان کے فالوور ہیں وہ بھی اس پہ خوش ہوں گے کہ ہمیں علم دے دیا جائے، مال لے لیا جائے؟ اگر ہم بھی خوش ہو جائیں تو پھر باقی ہم ان کے فالوور. لیکن ہماری اپروچ یہ ہے کہ سب کچھ مال ہے. تو وہ گھرانہ جو آئیڈیل گھرانہ ہے، جس کو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، اس گھرانے میں مال نہیں، فقر و فاقہ ہے. ہم سوچ نہیں سکتے، یعنی ہماری عقل کام نہیں کرتی. کبھی ہم اگر یہ سوچے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچے کہ کبھی ایسا ہو کہ ہمارے اور آپ کے بچے بھوکے ہوں اور ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہو. ہماری عقل کام کرتی ہے؟ ہم تو اپنے مرنے کے بعد کا بھی اہتمام کر کے جاتے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کر کے جائیں، کچھ سرٹیفکیٹ لے لیں، انشورنس کروا دیں، فلاں کر دیں. مرنے کے بعد نانا نقہ تو مرنے کے بعد واجب بھی نہیں ہے، ہم پر زندگی میں واجب ہے. میں نہیں کہہ رہا غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہی حل نہیں ہے، یہ آئیڈیل نہیں ہے. اس گھرانے کا حال یہ ہے کہ بچے بھوکے بھی سوتے ہیں، اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے ساحل کو دے دیتے ہیں. جب ماں باپ اپنے سامنے کی روٹیاں دیتے ہیں، بچے بھی دے دیتے ہیں. ایک دن گزر گیا، پانی سے افطار کر لیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا. تین دن جب گزر گئے، اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو حسن حسین جو ابھی بیماری سے اٹھے تھے نا، ان کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، ادھر جبریل امین سورہ دہر کی آیتیں لے کر آئے. یخفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ. کہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جزا نہیں چاہیے تم سے کوئی، شکر گزاری نہیں چاہیے، تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں، بس لے جاؤ. نہیں چاہیے شکر گزاری، نہیں چاہیے تم سے کوئی جزا. اچھا، اس واقعے کو آپ پڑھ لیں مختلف جگہوں پر، سورہ دہر کی تفسیر میں پڑھ لیں یا کسی سیرت کی کتاب میں پڑھ لیں، تو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اس خانوادے میں سے کسی نے یہ جملہ کہا ہو. مولا علی نے کہا ہو، جناب سیرہ نے کہا ہو، حسن حسین نے کہا ہو یہ جملہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکر گزاری چاہیے، یہ کسی نے نہیں کہا، لکھا ہوا نہیں کہیں، لیکن قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے. تو کیوں آیا قرآن کریم میں جبکہ انہوں نے تو کہا بھی نہیں، انہوں نے نہیں کہا. یہ کہتے نہیں ہیں کہہ کے سائل کو شرمندہ نہیں کرتے. یہ وہ ارادہ ہے، یہ وہ نیت ہے جو ان کے دل میں ہے کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. تو وہ جو ان کی نیت ہے، وہ جو ان کا ارادہ ہے، اس کو خداوند عالم قرآن کی آیت کی صورت میں نازل کر رہا ہے. ان کی نیت کو، ان کے خلوص کو، ان کے ارادے کو الفاظ کی شکل خدا نے دی، انہوں نے نہیں کہا. تو دیکھیں، یہ کارنامہ ہے، ایک کردار ہے، ایک ایثار ہے. خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، تو ان کی شان میں سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. ایک کردار ہے جو انہوں نے پیش کیا. ایک کریکٹر ہے جو انہوں نے شو کیا ہے، تو خدا بندی عالم اس کو ریکوگنائز کرتا ہے. اور پھر خداوند عالم کی طرف سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ہے اصل میں آئیڈیل گھرانہ. اور شہزادی کوہین کی زندگی فقط خواتین کے لیے اس پر حسنا نہیں, خواتین کے لیے تو ہے ہی, بدرجہ اولا بدرجہ اتم ہے, لیکن فقط خواتین کے لیے نہیں, سب کے لیے, ہم سب کے لیے, مردوں کے لیے بھی. اور ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہمارے زمانے کے امام, امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف, خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول کی اس دختر گرامی کی سیرت میں, کردار میں میرے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے, امام زمانہ کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. ایک ایسا کردار, ایک ایسا کریکٹر شہزادی نے پیش کیا. خواتین کے لیے تو ہے ہی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اس میں تو بہت بات ہوتی ہے ظاہر, خواہ وہ بیٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں, خواہ وہ بیوی کے اعتبار سے دیکھ لیں, خواہ وہ ماں کے اعتبار سے دیکھ لیں. علامہ اقبال نے پوری نظم لکھ دی اس کے اوپر, ماں درارہ اسوہ کامل بطول. تو ماؤں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے, بیٹیوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے, بیوی کے طور پر بھی اسوہ حسنہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بطور خاتون, لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مردوں کے لیے بھی اسی طرح اسوہ حسنہ ہے. بس اسی پہ چند نکات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سا پہلو ہے. اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ شہزادی کورین نے اس وقت ولایت کا دفاع کیا جب کوئی اور دفاع کرنے والا نہیں تھا, جب کوئی ولایت کی پشتبانی کرنے والا, پیچھے کھڑا ہونے والا, صاحب ولایت کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. آج تو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا, انما معکم لا مع عدوکم, مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. تو دیکھیے یہ جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ زیارت عربین میں بھی ہے اور زیارتوں میں ہے بعض جگہوں پہ, کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں, کیا یہ جملہ مولا علی سے کوئی کہنے والا تھا؟ علی علیہ السلام سے کسی نے جا کر کہا کہ علی میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے مخالفین کے ساتھ نہیں ہوں؟ کتنے لوگ تھے کہنے والے؟ یہ شہزادی تھی, انہوں نے کہا علی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, کوئی آپ کے ساتھ نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے امام, علی ہے امام, اور جناب سیدہ ہیں شیعہ. امام یعنی لیڈر, شیعہ یعنی فالوور. پھر جب کوئی امام کو فالو کرنے والا نہیں تھا, شہزادی نے کہا میں ہوں آپ کی فالوور, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بڑی جرأت کی بات ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا یہ. اور آگے بڑھ کے ساتھ دیا قدم قدم پہ. دیکھیں ویسے اشعار پڑھنے والے, تعریفیں کرنے والے, نعرے لگانے والے تو مل جاتے ہیں. جب میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو ایک نعت گو شاعر, جن کا نام کافی مشہور ہے, جن کے نام پر ہمارے یہاں نعت کی اکیڈمیاں بنتی ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت لی, کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں کچھ اشعار کہوں. اللہ کے رسول نے اجازت دی اور انہوں نے فل بدی اسپونٹینیس میدان غدیر میں غدیر کی مناسبت سے کچھ اشعار پڑھ دیے. پڑھنے والے کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ان کی اجازت سے میدان غدیر میں اشعار پڑھ رہے ہیں, اور وہ اشعار تاریخ میں محفوظ ہو گئے کہ غدیر کی میدان میں بھی غدیر کے موضوع پر اشعار پڑھے گئے. علامہ امینی نے پوری کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب, تو اس میں مختلف ادوار میں مختلف سینچریز میں جو غدیر کی مناسبت سے اشعار کہے گئے ان کو جمع کیا. اس کا آغاز میدان غدیر سے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اجازت سے حسان ابن ثابت نے کچھ اشعار پیش کیے. خوب, یہ بڑی بات ہے, سعادت کی بات, ثواب کی بات. لیکن جب اللہ کے رسول کی رحلت ہو گئی اور کوئی علی علیہ السلام سے یہ کہنے والا نہیں تھا کہ انما معکم لا ما ادو بکم, ولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے مخالف کے ساتھ نہیں ہیں, اس وقت میدان غدیر میں اشعار پڑھنے والا کہاں تھا, کس کیمپ میں تھا؟ جب صاحب غدیر کی پشتبانی کا وقت آیا, جب صاحب غدیر کا ساتھ دینے کا وقت آیا, تو اس وقت منقبت پڑھنے والے کہاں تھے؟ تو فقط اشعار کہہ دینے سے تو حق ادا نہیں ہوتا نا. اشعار کہنا ایک اور سعادت کی بات ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ ساتھ جب حق اور باطل کے دیکھ مارکہ ہو, جب میدان کارزار گرم ہو, اس وقت اگر حق کی شناخت نہ ہو تو ایسی شاعری کا فائدہ کہ کہاں کھڑا ہونا ہے ہمیں. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے بڑا سخت, وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کے اس مارکے میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, حق اور باطل کے اس مارکے میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ مسجد میں ہیں یا شراب خانے میں ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد میں ہیں یا شراب خانے میں, کیونکہ آپ حق اور باطل کے مارکے میں حق کے ساتھ نہیں کھڑے, کہیں اور چلے گئے آپ. تو جس وقت کوئی علی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تھا, جو بھی حالات تھے, جیسے بھی حالات تھے, جب لوگ ڈر گئے تھے, سہم گئے تھے, یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, شہزادی نے کہا میں ساتھ, اور شہزادی لوگوں کے گھروں میں گئی کہ تم نے ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیا. لوگ حیران ہو گئے, شہزادی ہمارے گھر میں آ گئی, کیا جواب دیں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دیں, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, جلد بازی میں سب کچھ ہو گیا, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے کہا اچھا علی پہلے کیوں نہیں آ گیا ہمارے پاس بیعت لینے کے لیے, وہ پہلے آ جاتے تو ہم پہلے ان کی بیعت کر لیتے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے, زنانہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, لڑکیوں کے جن سے شادی ہو گئی انہیں سے نبھا کر لیا, جو پہلے آ گیا تو اسی کے ساتھ دے دیں گے. تو کہا کہ اچھا علی پہلے کیوں نہیں آ گئے, آپ نے بولا اچھا پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر ہی تمہارے پاس بیعت لینے کے لیے آتے. سوچیں, تو لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا کچھ, کہ کیا جواب دیں, کیسے جسٹیفائی کریں, شرمندہ ہو رہے تھے لوگ. تو یہ جو ایکٹیویٹی تھی, یا اس کے علاوہ اور چیزیں تھیں جس کی طرف آخر میں اشارہ کروں گا میں, اس کی رپورٹنگ ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی اوپر تک؟ یوں ہی نہیں شہزادی کو مصائب سہنے پڑے. آپ نے فرمایا سبت علیہ مصائب, جو میرے اوپر مصیبتیں پڑی, میرے اوپر. صرف بابا کے فراق کی بات نہیں, کیوں پڑی وہ مصیبت؟ اس لیے کہ وہ علی کے ساتھ کھڑی تھی, اس لیے کہ وہ ولایت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی تھی, تن تنہا اکیلی. دیکھیے اصل میں ولایت سے تمسک کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اس کا دفاع کیا جائے. آج بھی 21ویں صدی میں آ کے دیکھ لیں آپ کہ کون لوگ فقط اشعار کہہ رہے ہیں اور کون ہیں جو اس ولایت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں. سامنے ہمارے اتنا سادہ بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہیں, چیزیں واضح ہیں سامنے کہ کون ہے جو اصل میں اہل بیت اطہار کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. سامنے ہے نا بھائی, جب دشمن حملہ آور ہو رہا ہے, جب دشمن نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, جب دشمن دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مقدس شہروں کو تباہ کر دیں گے, جب شہزادی زینب کے حرم میں میزائل آ کے گر رہا ہے, حضرت ابن ادائی کی قبر کو کھود کے ان کی لاش کو نکال کے اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, جناب سکینہ بنت علی کی قبر کے گنبد کو بم سے اڑا دیا گیا, تو ہمارے وہ لوگ جو جہاز بھر بھر کے جایا کرتے تھے, خون کا پرسہ دینے کے لیے جاتے تھے, اب جب خون کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں نعرے لگانے والے, اشعار پڑھنے والے, منقبت پڑھنے والے, نوحے پڑھنے والے. اس وقت ولایت کا دفاع کرنے والے کون لوگ تھے؟ کون میدان میں نکل کر آیا؟ کس نے یہ نعرہ لگایا کہ نحن عباسک یا زینب, کہ ہم ہیں آپ کے عباس کی طرح, جس طرح جناب عباس نے اپنے آپ کو فدا کر دیا, قربان کر دیا, وفاداری کا حق ادا کیا, اپنے بازو کٹوا دیے, ہم بھی اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے, بازو قربان کرنے کے لیے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے, ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار. دیکھیں اس راستے میں قربانی تو ہے, آسانی کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا. شہزادی کو بھی قربانی دینی پڑی نا, کیسی کیسی قربانی دی, جناب محسن کی شہادت ہو گئی, پہلو شکستہ ہو گیا, قربانی تو ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا یہ کام. لیکن جو لوگ یہ قربانی پیش کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, وہ قابل قدر تو ہے نا, اتنا تو کم از کم حق بنتا ہے کہ ہم ان کو ریکوگنائز کریں کہ ہاں انہوں نے وہ حق ادا کیا جو ہم نہیں کر سکے, ہم پیچھے رہ گئے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اللہ نے مجاہدین کو گھر پہ بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی. اور اجر عظیم عطا کیا, اجر عظیم مجاہدین علی القاعدین, کچھ ہے مجاہدین کچھ ہے قاعدین عین سے, کچھ وہ ہے جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں, جو محاذ پہ جا رہے ہیں, اپنی جان قربان کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں راہ خدا میں, کچھ وہ ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کر اس سے آگے نظر نہیں آتے. تو خدا وند عالم نے ان کو فضیلت دی ہے جو مجاہدین ہیں. من المؤمنون رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ, یہ سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 تھی جس کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا تھا, اسی سے دو آیت آگے سورہ عذاب کی آیت نمبر 23 ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ. مؤمنین میں سے بھی کچھ ایسے مرد ہیں, سب نہیں مؤمن ہونا ایک اور بات ہے, وہ ایک تقسیم بندی اور ہے, کون مؤمن ہے کون کافر ہے کون منافق ہے, لیکن مؤمنین میں سے بھی سب نہیں, من المؤمنین رجال, مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں. مرد پیغمبر نے فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں اچھا جو اس سے پہلے لوگ گئے تھے وہ مرد نہیں تھے کیا, وہ عورت تھے؟ تو دیکھیں مرد جو ہے وہ کبھی لفظ مرد عورت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے, کبھی مرد نامرد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے, بزدل کے مقابلے میں, نامرد کے مقابلے میں. تو پیغمبر فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. سب مرد نہیں ہوتے, من المؤمنین رجال المؤمنین میں سے بھی کچھ ایسے مرد ہیں, کچھ ایسے جوان مرد ہیں, چلے یہ کہہ لیں کچھ ایسے جوان مرد ہیں, کچھ ایسے سب نہیں ہیں, کیونکہ سب میں تو کچھ وہ بھی ہیں جو علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اہل یا اشبہ الرجال ولر رجال, اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے. اپنے ساتھیوں کے لیے, اے مردوں کی صورتوں والے, اے مردوں کی شکلوں والے نامردوں تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. تو سب نہیں ہوتے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مؤمنین میں سے بھی کچھ ایسے مرد ہیں جو اپنے وعدے کو جو انہوں نے خدا سے کیا ہے اس کو سچ کر دکھاتے ہیں. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, کچھ وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر گئے, انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا, پیش کر دیا اپنے آپ کو, قربان ہو گئے, شہید ہو گئے, شہید یعنی گواہ. شہید کو شہید کیوں کہتے, اس لیے کہ اس نے اپنے خون سے گواہی دی کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں, میں جس آئیڈیالوجی سے وابستہ ہوں اس کو اتنا صحیح سمجھتا ہوں, اتنا حق سمجھتا ہوں کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, کچھ ابھی انتظار میں ہیں, ختم نہیں ہو گئے ہیں. کوئی نہ سمجھے کہ ختم ہو گئے, قاسم سلیمانی کو مار دیا ختم, نہیں, ابھی بہت سے اور انتظار میں. وما بدلوا تبدیلا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے, کمیٹڈ لوگ ہیں. ایک دفعہ اگر کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ, ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہم ولایت کے ساتھ ہیں, اس نظام میں ولایت کے ساتھ کھڑے تو کھڑے, چاہے ہماری جان چلی جائے, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت سے متمسک ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ, جس کی وجہ سے, جن لوگوں کی وجہ سے, جن کی شان کی وجہ سے آج اس مکتب کی شان ہے. آج ہم دنیا کے سامنے آبرو مندانہ طریقے سے پیش ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے طاغوت کا مقابلہ کیا, ہم نے استعمار کا مقابلہ کیا, ہم نے ولایت کا دفاع کیا. ہم سے مراد وہ مکتب ہے جو اس ولایت سے وابستہ مکتب ہے. تو حق یہ ہے کہ امام کی, صاحب ولایت کی پشتبانی کی جائے, فقط زبان سے نہیں, فقط اشعار سے نہیں, فقط نعروں سے نہیں, عملی طور پر اگر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لوگ نہیں تھے علی علیہ السلام کے ساتھ, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, اگر ساتھ دیا ہوتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی. کوئی بھی عذر ہو, کوئی بھی بہانہ ہو, وہ سب اپنی جگہ, لیکن اگر کسی نے ساتھ دیا, شہزادیہ کو انہیں نے ساتھ دیا, کہا علی میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اس کو نبھایا عملی طور پر, تکلیفیں اٹھا کے, مصائب برداشت کر کے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کیا کیا مصیبتیں پڑیں. فقط یہ نہیں ہے, جیسا تلاوے میں نے عرض کیا نا, کہ فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی سے کہتے ہیں کہ شہزادی سے کہیے کہ دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں. اگر ایک بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیا شہزادی اس طرح روتی ہوں گی کہ لوگوں کے گھروں میں آواز جاتی ہوگی، لوگوں کے معاملات متاثر ہوتے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں. پھر کیوں یہ بات کہنی پڑی؟ کوئی وجہ ہے نا. وجہ ظاہر ہے کہ شہزادی روتی ہیں تو کچھ اور خواتین جمع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر انصار کی خواتین. انصار زیادہ محبت کرتے تھے، انصار کی خواتین جمع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اجتماعی طور پر گریہ ہوتا ہے، اور اس گریہ میں جو آپ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں، جو آپ نے ایک شعر ارشاد فرمایا ہے، کوئی غور کرے ان کی اسٹریٹجی پر کہ دیکھیں اشعار جو ہوتے ہیں ان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات دو مصرے ہوتے ہیں پوری تقریر کا خلاصہ ہو جاتے ہیں، اور وہ تاریخ میں محفوظ بھی رہ جاتے ہیں، اور محفوظ ہو گئے. آج سب لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ اشعار، یہ شعر شہزادی کا ہے، پورا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر ہی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، کہ میرے اوپر جو مصیبتیں پڑی، صرف یہ نہیں کہ بابا چلے گئے، بے شک یہ بھی بڑی مصیبت ہے، اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانا یہ معمولی مصیبت تو نہیں ہے، لیکن فرمایا جو میرے اوپر مصیبت پڑی. ہم پوچھیں شہزادی آپ کے اوپر کون سی مصیبت پڑی، تو آپ کہیں گے دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کہ کون سی مصیبتیں پڑی. روایت میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، تو اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ آتے اور دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہو کے، بعض روایتوں میں ہے 3 مہینے تک، بعض میں 6 مہینے تک، اس دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے ہیں. میں کہوں گی یا رسول اللہ ایک دن کر لیں، دو دن کر لیں، 5 دن کر لیں، ایک ہفتہ کر لیں، 2 ہفتے کر لیں، 6 مہینے تک آپ کا معمول ہی ہے اس دروازے پہ آ کے سلام کرنا، تو آپ کہیں گے اس دروازے کی عظمت کو پہچانوانا ہے، اس دروازے کی عظمت کو سمجھو، اور دروازے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کی عظمت کو سمجھو، اس گھر کی حرمت کو سمجھو. اور جس دروازے پہ اللہ کے رسول نے 6 مہینے تک سلام کیا، ابھی آپ کی آنکھ بند ہوئی، ابھی آپ کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، کہ اس دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آ کے کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اور ایک مرتبہ شہزادی دروازے کے پیچھے سے کہتی ہیں کہ کیا تم اس گھر کو جلانے کے لیے آئے ہو؟ اور آنے والا کہتا ہے کہ ہاں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ اس گھر میں میں رہتی ہوں، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. دیکھیں بہت سے جاہل لوگ احتجاج کرتے ہیں، سڑک پہ پتھراؤ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ پتھراؤ کر دیتے ہیں، آگ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی یہ کہہ دے کہ اس گاڑی کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ نہیں لگائیں گے. اگر کوئی ان کو یہ بتا دے کہ اس بس کے اندر خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر نہیں ماریں گے. اتنی غیرت تو ہوتی ہے نا انسان کے اندر کہ بچوں کا، خواتین کا کیا احترام ہے. شہزادی آ کے کہتی ہے اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، جوانان جنت کے سردار، اور آنے والا کہتا ہے ہوا کریں، ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. چھوڑیے اس بحث کو کہ آگ لگائی یا نہیں لگائی، جو واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے آگ لگانے سے، جو ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی تو تو آپ کی آواز بلند ہوئی، یا فضا خزینی، یا فضا میری مدد کو آؤ، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اور کیا قربانی چاہیے؟ جناب محسن کی شہادت جو ولایت کی راہ میں سب سے پہلی شہادت ہے، اور جب فضا آتی ہے تو ایک مرتبہ سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ اب الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا شہزادی کچھ لوگ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، علی کو لے جانا چاہتے ہیں. جیسے سنا کہ کچھ لوگ علی کو لے کے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی محسن کی شہادت کو بھول جاتی ہیں، پہلو کی شکستگی کو بھول جاتی ہیں، اور اس کے بعد کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے ایک مرتبہ علی کے پٹکے کو تھام لیتی ہیں مضبوطی سے، اور کہتی ہیں میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی. ایک غلام یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے یہ دیکھا، کنفو سے مرعون یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے دیکھا کہ شہزادی نے بہت مضبوطی کے ساتھ علی کو تھاما ہوا ہے، تو ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا. اب جو اس نے اشارہ کیا، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہتی ہے، کنفوز کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنا تازیانہ نکالا اور شہزادی کے ہاتھ میں تازیانے کی بارش شروع کر دی. دوسری روایت کہتی ہے کہ یہ مالو ان کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی تلوار نکالی اور تلوار کے دستے سے سیدہ کے ہاتھ پہ ضربے لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹا اور ہم علی کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے. اور پیچھے پیچھے شہزادی ایک مرتبہ آ جاتی ہیں اور مسجد کے قریب جا کے کہتی ہیں کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کروں گی. ابھی آپ کے الفاظ زبان مبارک سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اس قدر بلند ہوئی کہ نیچے سے ایک انسان بھی گزر سکتا تھا، یہاں تک کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، لوگ ڈر گئے، اور اس وقت علی کو چھوڑ دیا گیا. میں کہوں گا بی بی یہ آپ کی شان ہے کہ علی کو رہا کر دیا گیا، علی کو چھوڑ دیا گیا. لیکن ابھی 50 سال اور گزر جانے دیں، ابھی کربلا میں آ کر دیکھیں، عصر عاشورہ، ایک بہن دیکھ رہی ہے 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے، والشمر جالس علی صدرہ، اور شمر لعین سینے پہ سوار ہے. شہزادی کہتی ہے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بجایا قتل کیا. اللہ لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کو کامیابی عطا فرما. بار الہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو طول عمر عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے، شہدائے کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.